بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 17. قرآن فہمی کا درس ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج آیت نمبر 199 سے شروع ہوگا سورہ البقرہ کی. اور حج کا ذکر چل رہا تھا تو اسی کی مد میں یہ احکامات آگے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر افیزو فاز اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا, فیض بھی اسی سے نکلا ہے, اور افیزو کا مطلب ہے لوٹنا. ثم افیزو پھر تم واپس لوٹو, من حیثو جہاں سے افاز الناس لوٹتے ہیں لوگ, عام لوگ. واستغفر اللہ اور استغفار کرو, بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم وہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ قریش مکہ کی ایک رسم تھی کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا وہ مزدلفہ کے میدان میں جب یہ چلتے تھے منا کی طرف اور وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے حج کا آخری جو حصہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے, تو یہ مزدلفہ کے میدان میں بہت یعنی کہ بہت آگے نکل جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ عام لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں وہ تو ہمارے لوٹنے کی جگہ نہیں ہے, ہم تو بہت اسپیشل ہیں, ہم تو سردار ہیں اور ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں, تو ہم تو لوگوں سے مختلف جگہوں سے لوٹیں گے. تو چونکہ حج جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تو حضرت ابراہیم بلکہ ان سے پہلے کے زمانے سے بھی یہ ایک بیت اللہ کا حج جو ہے یہ دنیا میں قائم ہے, تو مشرکین جو تھے وہ بھی حج کرتے تھے, لیکن جب اسلام آ گیا تو اسلام نے حج کو منع نہیں کیا یا اس نے حج کو ایک دم سے بہت زیادہ چینج نہیں کر دیا, لیکن اسلام نے حج کو ایک فوکس دے دیا. حج میں ایک تو توحید پہ فوکس ہے, مین فوکس جو ہے حج کا وہ توحید پہ ہے کہ یہ دس از ونس آف اللہ, ونس آف پرپز, کہ ہم نے صرف اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے اور ہم سب صرف اپنے اللہ کے بندے ہیں, ہم میں کوئی عہدے نہیں ہیں, ہم میں کوئی خاندانی امتیازات نہیں ہیں, گورا کالا براؤن افریقن ملیشین پاکستانی انڈین کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا. تو یہ حج کی ایک بہت بڑی ٹیچنگ ہے جو کہ یونٹی آف فیتھ ہے اور یونٹی آف پرپز ہے. دوسری بڑی چیز جو حج ہمیں سکھاتا ہے وہ جہاد ہے, یعنی کہ جو اسلام کے جو مین ارکان ہیں اس میں جہاد جو ہے اس کے لیے حج بہت بڑی پریکٹس ہے, یعنی کہ ساری دنیا سے الگ ہو کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکل جانا, یہاں تک کہ اللہ کے گھر سے بھی نکل جانا اور ایک یعنی کہ منا میں جا کے اور وہاں پہ اکیلے رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا, اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنا, تو یہ بھی حج کی ایک بہت بڑی ٹیچنگ ہے. یونٹی آف فیتھ ہے, یونٹی آف پرپز ہے, یونٹی آف امہ ہے, اور اس کے بعد پھر یونٹی آف ایکٹیویٹی ہے, یونٹی آف ایکشن ہے کہ ہم سب صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, اب اگر آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں تو ہوا کریں متولی, یہاں پہ تو آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں اور آپ نے وہیں سے لوٹنا ہے جہاں سے عام لوگ لوٹ رہے ہیں, اور ساری رسومات جو ہیں حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ سارے لوگ بالکل ایک طرح کرتے ہیں. اور اس کی روح سے قرآن میں آپ دیکھیں کہ یہ جو عام حج اور گورنمنٹ حج اور وی آئی پی حج اور اچھے حج اور نعوذ باللہ برے حج یا کمزور حج جو ہیں ان کی ممانعت ہے. حج جو ہے دس از فار ایوری ون, اور اس میں مختلف قیمتیں ڈال کے اپنے آپ کو اپنے لیے زیادہ آرام خریدنا اور زیادہ اچھی کوالٹی کی چیزوں کا انتظام کرنا جو ہے یہ میں یہ نہیں کہہ سکتی, میں فتویٰ نہیں دے رہی, لیکن یہ یقیناً ناپسندیدہ ضرور ہے. آیت نمبر 200 فإذا قضیتم بس جب تم پورے کر لو, مناسککم تمہارے مناسک حج کے جو مناسک ہیں اس کے جو حصے ہیں جب تم وہ پورے کر لو, فذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ مجنا ذوالمجنا اور عکاظ کے میلے ہوتے تھے اور یہ وہاں جمع ہو کے اپنے بڑے بوڑھوں کا اور اپنے آبا و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حج ختم ہو جائے تو تم اللہ کو یاد کرو, کذکرکم, جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے آباءکم, اپنے باپ دادوں کا, او اشد ذکر, یا اس سے بھی زیادہ ذکر, اس سے زیادہ تم اللہ کو یاد کرو. فمن الناس, پس لوگوں میں سے, من یقول, جو کہتا ہے, ربنا آتنا, اے میرے رب مجھے دے دے, فی الدنیا, دنیا میں, وما لہو, اور نہیں ہے اس کے لیے, فی الآخرت, آخرت میں, من خلاق, کوئی بھی حصہ. کیوں نہیں ہے حصہ؟ کیونکہ اس نے آخرت مانگی نہیں ہے. اس کی دعا آپ دیکھیں, وہ یہ کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, بس اس سے آگے اس نے کچھ نہیں کہا. تو جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو بالکل وہ ویسا ہی دے گا, لیکن جب آخرت مانگی نہیں ہے, جب آخرت آپ کی دعا کا حصہ نہیں ہے, تو آخرت میں آپ کا حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور انہی میں وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا, اے ہمارے رب ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنا, دنیا میں بہترین, وفی الآخرت حسنا, اور آخرت میں بھی بہترین, وقنا عذاب النار, اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, لہم نصیب, ان کے لیے حصہ ہے, مما کسبو, اس میں جو انہوں نے کمایا. کسب جو ہے جی, یہ کمائی کو کہتے ہیں. یہ انسان اپنا ہنر استعمال کر کے جو کماتا ہے, مثلا کوئی درزی ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی ٹیچر ہے, تو کسب جو ہے یہ پروفیشن کو, اور یہ اس کے ذریعے کمانے کو کہتے ہیں. اور یہاں پر کسب جو ہے یہ دنیاوی اعمال کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے نصیب ہے, ان کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا. پھر اور یہی دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کے قریب پہنچتے تھے طواف میں, تو وہ یہ دعا بکثرت پڑھتے تھے جو 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے جاتے ہیں. وذکر اللہ, اور اللہ کو یاد کرو, فی ایام معدودات, ان گنتی کے دنوں میں, فمن تعجل, پس جس نے جلدی کی, فی یومین, ان دو دنوں میں, فلا اسم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ منا کے دن بیان ہو رہے ہیں. ومن تاخر, اور جس نے دیر کی, فلا اسم علیہ, تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا, اصل بدلہ تو اس کے لیے ہے جس نے تقویٰ کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّكُمْ, یہ کہ تم, إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ کی یاد جو ہے یہ حج کا مین ذکر ہے. دیکھیں حج پہ اللہ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ جا چکے ہیں, حج کا کوئی پرسکرائبڈ ذکر نہیں ہے. لوگ وہاں پہ معصوم پنج سورے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ثواب کا باعث ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں. حج جو ہے یہ اللہ کی یاد کا سیزن ہے, اور یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا اور اللہ کو اپنی باتیں بتانے کا سیزن ہے. تو اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے دنوں میں, اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرو. ایسی کتابیں کھول کے تم بیٹھے ہو جن کی زبان بھی تمہیں نہیں سمجھ آتی ہے, اور تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو, تو ان دنوں کا فائدہ اٹھاؤ. پھر جب 10 ذی الحج کے بعد 2 دن وقوف منیٰ ہوتا ہے, منیٰ میں رکنا ہوتا ہے, جو حج قران اور حج تمتو والے جو ہیں وہ دونوں کرتے ہیں. حج افراد جو ہیں, جو مکہ کے مکین ہیں, ان کے لیے تھوڑی دیر منیٰ میں رکنا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ جا کے اپنی رمی کر کے واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں. رمی کا مطلب ہے شیطانوں کو مارنا. تو جس نے ان 2 دنوں میں کوئی جلدی کی, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کہ 2 دن ختم ہوتے ہی واپس آ گیا, اور جس نے دیر کی اس پر بھی گناہ نہیں ہے, اس کے لیے ہے جس نے تقویٰ کیا, بدلہ تو اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 204. ومن الناس, اور لوگوں میں سے, مَن یُعْجِبُکَ, جس کی اچھی لگے گی تجھے, بڑی تعجب میں ڈال دے گی تجھے, قولہ, اس کی بات, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کے بارے میں, یعنی وہ دنیا کی زندگی کا ایک اسپیشلسٹ ہے, اور بڑا بڑھ بڑھ کے اور بڑی زبردست بھڑکے مارتا ہے, اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, امپریسو باتیں کرتا ہے. ویشہد اللہ, اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو, علی ما فی قلبہ, اس پر جو اس کے دل میں ہے, وہو الد الخصام, اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرز عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے, کہ بڑھ بڑھ کے امپریسو باتیں کرنا. دیکھیں قرآن میں ہے, سورہ فرقان میں ہے میرے خیال میں، کہ وعباد الرحمن تو وہ ہیں کہ یمشون فی الارض، یمشون علی الارض ہونن، وہ زمین پر ہلکے ہو کر اور بڑی عاجزی سے اور دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی بڑی خوشخبریاں بیان کی ہیں. تو عاجزی جو ہے یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہے جو اللہ کے بڑے فیوریٹ بندوں کو ملتی ہے. تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا اور بڑھکے مارنا اور دعوے کرنا اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے تو یہ اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے اور اللہ کی یہی مرضی ہوگی اور یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پہ جو اصل میں اس کے اپنے دل میں ہے، تو یہ تو بڑا سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ مڑے، یعنی اب مڑنے کا جو مطلب ہے نا، یعنی کہ جب یہ کسی درس سے مڑے یا یہ حج سے مڑے یا یہ مسجد سے مڑے، یعنی کہ جب یہ مڑے ایک ذکر سے، سعا فی الارض، وہ کوشش کرے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث، اور ہلاک کرے کھیتیوں کو، والنسل، اور مویشیوں کو، واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، وہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو. فساد جو ہے جی، فاسادا، یہ صلح کی الٹ ہے. تو اس ایمان صالح سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ صالح جو ہے یہ صلح سے نکلا ہے، تو یہ فساد کا الٹ ہے. جس کام میں فساد نہ ہو وہ عمل صالح ہے، اور جس کام میں صلح نہ ہو، جس کام سے صلح خراب ہوتی ہو اور اصلاح خراب ہوتی ہو، اور جس کام سے کوئی چیز، یعنی جیسے ایک ہے اصلاح اور پھر دوسری چیز ہے فساد، تو فساد اس کا الٹ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اسے کہا جائے، اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر، یعنی جب کوئی بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہو اور اللہ کو اپنی باتوں پہ گواہ بنا رہا ہو، اور اس دوران اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اَخَذَتْهُ الْعِزَّتَ، اسے پکڑ لے اس کی عزت، بِالْإِثْمِ، گناہ سے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کو ناپسند کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آگے بڑھ بڑھ کے فتوے دے رہا ہو اور بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو، اور اس کو اس دوران میں کہا جائے کہ حضور اللہ سے ڈریں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ واقعی کہے تو اچھا جی اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، یہ اللہ کے بندوں کا طرز عمل ہے. لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ حضور اللہ سے ڈریں اور ایسے بڑھ بڑھ کے باتیں نہ کریں، اور وہ آگے سے آپ کو کہے کہ آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو، اور ہمارے علم کو آپ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم تو عالم فاضل، اور ہم تو اتنے بڑے مفتی ہیں، اور ہم تو فلاں جامعہ سے آئے ہیں، اور ہم نے تو فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ہم نے فلاں جگہ سے پڑھائی کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، تو اسے اس کی عزت پکڑ لیتی ہے، بالاسم، گناہ میں، گناہ کے ساتھ، تو اس کے لیے، فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یشری، جس نے بیچ دیا، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، یعنی جس نے اپنی خوشی، اپنی یعنی کہ ایک انا، اور اپنی جو بھی اس کی پندار ہے اس کا، وہ اس نے اپنی ول جو ہے وہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی ہے اور وہ بیچ دی ہے، تو پھر یہ جو ہیں یہ اللہ کو پسند ہیں یہ لوگ. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ جو ہے وہ بڑا پرشفقت ہے اپنے بندوں پر، یعنی یہی اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ پرشفقت ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، فی السلم، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں تو اسلام لکھا ہوا ہوگا آپ کے قرآنوں میں، سلم، سلامتی میں، داخل ہو جاؤ اس سلامتی میں، کافہ، پورے کے پورے. تو یہ جو آیت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اس چیز کا رد ہے کہ ہم قرآن میں سے اور اسلام میں سے جو باتیں ہمیں پسند ہیں ہم وہ اپنا لیتے ہیں، اور جو باتیں ہمیں نہیں پسند اور جو باتیں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں یا ہمارے روٹین کو اپسیٹ کرتی ہیں ہم وہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم وہ باتیں پھر نہیں کرتے. جیسے اسلام میں شادی اور غمی کے احکامات ہیں، تو ہم نکاح تو کرتے ہیں، और हम वलीमा भी बड़ी खुशी से मनाते हैं, और हम यानी वो रिश्ते वाली जो बातें होती हैं, कोर्टशिप की बातें होती हैं, फैमिलीज आपस में मिलती हैं और दोस्तियां करती हैं और तोहफे तहाइफ का एक्सचेंज होता है, और लड़के और लड़की को आपस में यानी मिल बैठ के देखने का, और फिर दुआएं खैर होती है और बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। ये तो हम इस्लाम के मुताबिक करते हैं, लेकिन आप हमारी शादियों की बाकी साख देखें जो हम उसके अंदर हरकतें कर रहे होते हैं। जिस तरह रिश्ता मांगने के लिए घर घर जाके लड़कियों को रिजेक्ट किया जाता है, जिस तरह हर घर में जाके सॉरी और उनकी सजी हुई ट्रॉलियां हम इंजॉय करते हैं, और जिस तरह हम जाके अपने बच्चों की तारीफ़ें करते हैं और औरों की बच्चियों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके दिल दुखाते हैं, और फिर हम लोगों से बड़े बड़े तोहफ़ों की और तहाइफ़ की उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि आखिर हमने इनकी बेटी से रिश्ता किया है तो क्यों नहीं हमें ये सब कुछ मिलेगा। और उसके बाद जो हम शादी की दावतों पर और खाने पर और बाजों गाजों पर जो हम फजूल खर्चियाँ करते हैं, तो हम एक लम्हे को ये नहीं सोचते कि रियाकारी शिर्क है और किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के किसी मखलूक में, अल्लाह के किसी बंदे में ऐब चुनना जो है वो गुनाह कबीरा है, और किसी की गीबत करना जो है वो भी गुनाह कबीरा है, वो मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और जो लोग फहाशी फैलाना चाहते हैं ईमान वालों में, उन पर कुरान में लानत बोली गई है। और फजूल और मज़हका खेज़ और फोहश किस्म की अल्फाज और म्यूज़िक पर मबनी मौसीकी और इन महफिलों में खाने को हमारे दीन में हमारे जो इमाम हैं इमाम अबू हनीफ़ा, उन्होंने इन महफिलों में खाने को हराम करार दिया है। तो क्या हम निकाह का अमल करते हुए जो इस्लाम के ऐन मुताबिक है, हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं? हमें एक लम्हे को ये याद नहीं रहता कि आखिर ये निकाह जो है ये इस्लाम में इसको करने को कैसा कहा गया है? हमारी तो दुल्हनें भी पूरा लिबास नहीं पहनती, और हमारे यहाँ जो फजूल किस्म के लघवियात और फहश किस्म की हरकतों में जो यंग लोग इंडल्ज होते हैं, तो क्या हम उस वक्त इस्लाम में शामिल होते हैं? हम उस वक्त इस्लाम में दाखिल हो रहे होते हैं? उसके बाद आप हमारी फौतगी की और मैयत की रस्मों को देखें कि मैयत की इतला जो है वो उस वक्त तक नहीं देनी है जब तक उसकी विरासत का और कर्ज का फैसला ना हो जाए। ये सूरह बकरा में ही आएगा आगे, तो या सूरह निसा में है ये जी, जहाँ पे कानून विरासत आया है। तो क्या हम ये करते हैं? हम तो हॉस्पिटल से ही लोगों को फ़ोन करने शुरू कर देते हैं, अभी तो मरीज़ वेंटिलेटर पर होता है और हम लोगों को कहते हैं शायद अब इनकी जान निकल ही जाए, और फिर उसके बाद हम लोग ख़ुद मुर्दे को नहलाने का हमें तरीका नहीं आता। मुर्दे के तीन तीन बेटियां और चार चार बेटे होते हैं, और वो ना अपनी माँ को संभाल सकते हैं और ना अपने बाप को। नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका हमें नहीं आता। फजूल किस्म की रसूमात जो हैं, मुर्दे के तख्ते पे हम हलवे पका रहे होते हैं और खाने बांट रहे होते हैं, जबकि उस घर में तीन दिन तक चूल्हा जलाने की इजाज़त नहीं है। और वो इसलिए, ये नहीं कि वो कुछ ना खाएं और फाकों से मर जाएं, वो इसलिए है कि बाकी रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को और कराबतदारों को हुक्म है कि उन्होंने ये जो गमगीन फैमिली है और जिन पे ये आफत आई है और जिनका प्यारा दुनिया से रुखसत हुआ है, उनके उन्होंने पूरी सपोर्ट करनी है, ये उनका हक है उनके ऊपर। तो वो सारी बातें हम एक तरफ को रख के मुर्दे को बड़े इस्लामी तरीके से ईदी सेंटर में जाके नहला के संभाल के और एक अननोन मौलाना के पीछे जनाजा पढ़ के हम ये समझते हैं कि हमने बड़े इस्लामी तरीके से अपने मुर्दे को संभाल दिया है। तो ये जो है, ये दो सिर्फ एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, बाकी माशाल्लाह आप सब इंटेलिजेंट हैं, आप खुद सोचें कि इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होने का क्या मतलब है। वला तत्तबिउ, और ना तुम इत्तबा करो खुतवात शैतान, शैतान के कदमों के निशान की। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये कहता है कि शैतान के जो कदमों के खुतवात शैतान, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये शैतान की वो चालें हैं जिनके ज़रिए ये इंसान को सरीह और खुले गुनाह की तरफ लेकर जाता है। जैसे अगर शैतान किसी को डायरेक्ट हुक्म दे कि तुम चोरी करो तो वो नहीं करेगा, लेकिन वो पहले उसके दिल में एक वसवसा डालता है कि ये लोगों के पास तो इतना कुछ है और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो एक यास और एक दुख वो उसके दिल में डाल देता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता آہستہ وہ اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ چونکہ لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ہے تو اگر میں تھوڑا سا کسی سے لے لوں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر آہستہ 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 اس ارادے پر اور اس سوچ پر اسے عمل کرنے کی ہمت دیتا ہے شیطان, اور وہ بھی صرف سرگوشیاں کر کے, اور وہ اس کے دل میں وسوسے اور بدگمانیاں ڈال کے آخر کار اس کو چوری جیسے گناہ پہ آمادہ کر دیتا ہے. تو خطوات شیطان جو ہیں یہ وہ وسوسے ہیں اور وہ سرگوشیاں ہیں جو شیطان ہمارے نفس میں کرتا ہے اور ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے. انہو بے شک وہ لکم عدو و مبین تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ بس اگر تم گمراہ ہو گئے, اگر تم پھسل گئے. زلل جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ذلت, ذلیل, نیچا ہو جانا, نیچے پست ہو جانا. تو اگر تم پھسل گئے من بعد بعد اس کے ما جاءتکم جو آ گئے تمہارے پاس البینات روشن نشانیاں, فعلمو تو جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ عزیز حکیم بہت زبردست اور حکمت والا ہے. یعنی کہ بینات جو ہیں یہ قرآن کو بھی بینات کہتے ہیں, اللہ کی کھلی نشانیوں کو کہتے ہیں. انسان اپنی ذات میں غور کرے تو اس میں کتنی بینات ہیں. روزانہ سورج کا چڑھنا جو ہے یہ اللہ کی کھلی نشانی ہے, روزانہ رات کا آنا اور سورج کا ڈھل جانا یہ سب اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی پھسل گیا تو پھر جان لو کہ اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. حل ینظرون کیا یہ انتظار کرتے ہیں, الا مگر ان یاتیہم اللہ یہ کہ ان کے پاس اللہ آ جائے, فی ظلل بادلوں میں, سایوں میں, من الغمام بادلوں کے, والملائکۃ اور اس کے فرشتے, وخذی الامر اور فیصلہ ہو جائے بات کا. یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں اس کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود, تو کیا وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے اتر کے آ جائے اور وہ اور اس کے فرشتے. تو جس دن ایسا ہوگا, جس دن اللہ آسمان سے جس دن اللہ نظر آئے گا اور جس دن فرشتے نظر آئیں گے, تو اس دن تو فیصلہ ہو چکا ہوگا, پھر تو عمل کرنے کا ٹائم باقی نہیں ہوگا. یہی تو ایمان بالغیب ہے. ہم نے عمل اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے, ایک اندیکھے اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنی ہے. اصل امتحان تو یہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ کی طرف تُرْجَعُ الْأُمُورِ لوٹ کر جاتے ہیں سارے امور, ساری باتیں. سَلْ بَنِي اسرائیلَ پوچھئے, سوال کیجئے بنی اسرائیل سے, کم آتَيْنَاهُمْ کتنی ہی دی تھی ہم نے ان کو, من آیتم بینا روشن نشانیاں, وَمَنْ يُبَدِّلْ اور جو تبدیل کر دے نعمت اللہ ہے اللہ کی نعمت کو, من بعد ما جاءت ہو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی, فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ شدید العقاب سخت تعقب کرنے والا ہے, سخت بدلہ لینے والا ہے. تو اللہ کی نعمت کو بدلنا یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اور اللہ کی نعمت کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ایک ایسے مصرف میں استعمال کریں اور ایسے کام میں استعمال کریں جو اللہ کو نہیں پسند. جیسے ابھی میں نے آپ کو شادیوں اور غمیوں کی مثال دی کہ اللہ نے کسی کو اگر مال دیا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح فضول قسم کی رسومات میں اور گندے قسم کے تماشوں میں, باجوں گاجوں میں اور فحاشی کو فروغ دیتے ہوئے وہ اپنے مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرے؟ کیا اللہ کا مال اس کی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ نعمت ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں خرچ کرنی؟ جب اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو یہ علم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کی مخلوق کی خدمت کرے. یہ علم اللہ نے اس کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ اسے کوئی بڑا اسپیشل بنا دے اور اپنی مخلوق میں سے اس کو ایک امتیازی پوزیشن دے کے اس کو مغرور بنا دے, اور یہ کہ اس کو اپنے سے تھوڑے کم پڑھے لکھے لوگ اور بغیر پڑھے لکھے لوگ اس کو انسان بھی نہ نظر آئیں. تو کیا اس نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بے قدری نہیں کی ہے؟ زینا خوبصورت کر دیے گئے ہیں, مزین کر دیے گئے ہیں للذینہ لوگوں کے لیے کفرو جو کفر کرتے ہیں، یعنی سجا دیے گئے ہیں، ڈیکوریٹ اور خوبصورت کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، جن لوگوں کو صرف دنیا کی زندگی اٹریکٹیو نظر آتی ہے۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، قرآن اس دنیا کی زندگی سے آپ کو منع نہیں کر رہا، قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے زیادہ ایک اٹریکٹیو چیز ہے، اس سے زیادہ ایک خوبصورت چیز ہے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہے، اور دنیا کی زندگی بڑا چھوٹا سا ایک مرحلہ ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جس کے بعد آپ نے ایک ایٹرنیٹی میں داخل ہو جانا ہے، اور اس ایٹرنیٹی میں بڑی خوبصورت چیزیں اللہ نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ تو جن لوگوں کو دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت اور مزین نظر آتی ہے، زینہ خوبصورت کر دیے گئے ہیں، للذین کفر الحیات الدنیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اس دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ تمسخر کرتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور جس نے تقویٰ کیا، فوقہم وہ اس سے ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ یعنی ان کے درجے جو ہیں وہ ان سے زیادہ بلند ہوں گے۔ دنیا کی زندگی کے جو آسائشیں ہیں اور خوبصورتیاں ہیں، یہاں کا جسمانی حسن ہے اور چہرے کا حسن ہے اور ماحول کا حسن ہے اور تعلیم ہے اور عہدے ہیں اور مال ہے اور مٹیریل آسائشیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رکھنے کے باوجود وہاں پر جن لوگوں کا شاید ہم مذاق اڑاتے ہیں، معصوم سادے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے روکھی سوکھی کھا کے اور اللہ کے لیے حلال روزی کما کے صبر شکر سے ساری زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں فوقہم یوم القیامہ یہ اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن، واللہ اور اللہ دلیل دے رہا ہے، اور اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ تو دنیا کا رزق بھی جس کو اس کی مرضی ہے اس نے دیا ہوا ہے، یہ ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بڑا رزق ملا ہوا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، دنیا میں ہمیں ایسے رزق ملا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس رزق کے ذریعے ہم نے اگلی دنیا اگلی زندگی کمانی ہے، اور کسی کو اس نے وہاں پر بہت زیادہ دینا ہے، اور وہ اس کے لیے اللہ نے کہا ہے والذین اتقوا جو لوگ تقویٰ کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 212۔ اب آیت نمبر 213، کان الناس تھے لوگ امتم واحدہ ایک ہی امت، ایک ہی قسم کے لوگ تھے، فبعث اللہ پس بعثت دی اللہ نے، اٹھایا اللہ نے، النبیین نبیوں کو، اور نبی کا لفظ جو ہے یہ نبا سے نکلا ہے، نون بے حمزہ، جس کا مطلب ہے خبر دینے والا، تو اٹھایا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، و انزل معہم اور نازل کیا ان کے ساتھ، الکتاب بالحق کے، ایک کتاب نازل کی ان کے ساتھ حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان، فی مختلفو اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، فی ہے و مختلفہ اور نہیں اختلاف کیا، فی ہے اس میں، اللذین سوائے ان لوگوں کے، اوتو ہو جو دیے گئے تھے، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم جو آ گئیں ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں، بغیم ضد بینہم آپس کی۔ تو اللہ یہاں پہ خاص طور پہ جو مذہبی فرقہ واری ہے اور مذہبی فرقہ بندی ہے، اس کی ایک حکمت سمجھا رہا ہے کہ سارے انسان ایک ہی جیسے تھے، یہ تو سارے حضرت آدم کی اولاد تھے، پھر ان میں سے اللہ نے نبی اٹھائے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی بالحق تاکہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی کہ جب نبی آئے اور کتابیں آئیں اور تہذیبیں آئیں اور شریعتیں آئیں تو لوگوں کے درمیان فرق واضح ہونے شروع ہوئے، انہوں نے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو دوسرے سے ڈسٹنکٹ فیل کرنا شروع کر دیا اور ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، ان اختلافات کے فیصلے کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی۔ اور اختلاف انہوں نے نہیں کیا، جو کتاب دیے گئے تھے لوگ انہوں نے ویسے ہی اختلاف نہیں کیے. مسئلہ کیا تھا؟ بغیم بینہم، ان کی آپس میں ضدیں تھیں، یعنی کہ کسی کو کتاب کا کوئی حصہ پسند تھا، کسی کو کوئی اور پسند تھا، کسی کو کوئی اور کتاب پسند تھی، کسی کو کوئی تہذیب پسند تھی، تو وہ اس کے اوپر جم کے اکڑ کے بیٹھ گیا، اس کا ٹھیکے دار بن گیا اور اس نے یہ کہا کہ صرف میں ٹھیک ہوں. ایک ٹھیکے داری اس نے قائم کر لی. کوئی کسی کے مزار پہ بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ صرف اس مزار کے اندر جو ہے اس کی دعا سے کام ہو سکتا ہے. کوئی اس کا مجاور بن گیا، کوئی کعبہ کا مجاور بن گیا، کوئی بیت المقدس کا مجاور بن گیا. اور یہ انہوں نے آپس کی ضد جو تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی ہدایت کا ستیہ ناس کیا. تو ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے فہد اللہ ہو، بس ہدایت دی اللہ نے الذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لمختلفو، اس میں جنہوں نے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، فی ہے اس میں، من الحق کے، حق کے ساتھ، بے اذن ہی، اپنے اذن سے، یعنی کہ ایمان والے جو ہیں، جو قرآن والے ہیں، ان میں تو اختلاف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے. واللہ، اور اللہ، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اب صراط مستقیم کی ایک شرط بتائی جا رہی ہے، یہ آیت نمبر 213 ہے. 214 میں صراط مستقیم کی ایک زبردست شرط بتائی گئی ہے کہ آخر یہ صراط مستقیم لوگ کیسے حاصل کرتے ہیں. ام حسب تم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور نہیں، یاتکم، آئی ہے تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلاؤ، جو گزر چکے ہیں، خلا سے نکلا ہے، جو جا چکے ہیں، گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مست حمل، پہنچی تھی انہیں، البعصاء، بڑی بڑی برائیاں، بڑی بڑی تکلیفیں، وزراء، اور ضرر، نقصان. یہ جو لوگ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں، ان امتوں کو تم سٹڈی کرو اور دیکھو کہ تم ویسے ہی جنت کے دعوے دار ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، جبکہ تم نے کچھ بھی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں صحابہ نے ان سے، مفہوم یہ ہے کہ صحابہ نے ان سے کہیں گلا کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے تو بڑے برے حالات ہیں اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ وہ بہت ایجیٹیٹ ہو گئے اور بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ ان کے گوشت جو تھے اس پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی تھیں، یہاں تک کہ گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کو یعنی کہ اور بھی بہت سے یعنی پینفل قسم کے ٹارچرز کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں یعنی تکلیف تو یہ ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس ابھی کوئی ایسی بات نہیں پہنچی ہے. مست حم الباسا وزرا وزلزلو، اور وہ ہلائے گئے جیسے زلزلے میں لوگ ہلتے ہیں. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، یعنی ان لوگوں میں جو رسول تھے وہ بھی پکار اٹھے اور وہ بھی چیخ اٹھے اور وہ بھی فریاد کرنے لگے. والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ان کے ساتھ، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، الا خبردار، انا بے شک، نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد قریب قریب ہی ہے. تو اللہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد سارا وقت قریب ہے، لیکن یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں جو ہیں یہ ایمان والوں کی زندگی کا حصہ ہیں، اور اسی کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اسی کے ذریعے انہیں آگے جو ہے تو ان کو درجے ملیں گے. کہ شروع بات کہاں سے ہوئی تھی، ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میری مدد قریب ہے. یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، مازا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں. یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جو ڈیٹیل میں انشاءاللہ کل آگے جائیں گے. تو یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، مازا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، فلل والدین، پہلا حق والدین کا ہے، والاقربین، اور پھر قرابت دار ہیں، والیتامہ اور یتیم والمساکین اور وہ لوگ جو زمین میں اپنے لیے مزدوری نہیں کر سکتے رکے ہوئے ہیں، وابن السبیل اور مسافر، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر بھلائی میں سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ بہی علیم اس پر علیم ہے، اسے خوب جاننے والا ہے۔ آخری آیت آج کے درس کی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ کتب علیکم القتال، وہ فرض کیا گیا ہے تم پر قتال۔ قتال جو ہے یہ فزیکل لڑائی ہے، یہ جہاد بالید ہے، یہ جہاد بالسیف ہے، تو فرض کیا گیا ہے تم پر لڑائی۔ وہو کرہ لکم، چاہے وہ ناگوار گزرے تمہیں، وعسا اور قریب ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وعسا اور قریب ہے ان تحبوا شیئا کہ تم پسند کرو ایک چیز کو، وہو شر لکم اور وہ شر ہو، وہ برا ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ کل انشاءاللہ اس آیت کی ریویژن کے ساتھ یا اس کا ایک الگ سیشن میں بھیج دوں گی، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، تو کل انشاءاللہ باقی سبق شروع کریں گے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد۔